کاروبار کے اندر لاکھوں کی ہیرا پھیری کے دوران اللہ کی یاد سے غافل نہ پایا. جتنی اللہ کی طرف متوجہ ہے اس کا اور کر رہا ہے لاکھوں کے کاروبار. کاروبار کرنا منع نہیں ہے, کاروبار میں ناجائز طریقہ اختیار کرنا منع ہے, ورنہ کوئی لاکھوں کا کاروبار کرے شریعت منع نہیں کرے. شرط یہ ہے کہ شریعت کا دائرہ ہو, اس دائرے میں رہ کر وہ کام کر رہا ہو. تو آدمی کہیں بھی ہو, کام کر رہا ہو, دنیا داری کر رہا ہو, لیکن اس کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا. جیسے کہ گاڑی چلانے والا وہ آپ سے گفتگو بھی کر رہا ہے, کچھ کھا بھی رہا ہے اور کچھ پی بھی رہا ہے, لیکن نگاہیں اس کی راستے پر مقصد پر لگی ہوئی, اس سے وہ غافل نہیں. کان اس کے سن بھی رہے ہیں اور زبان کچھ بول بھی رہی ہے, لیکن نظر اس کی ہمیشہ آپ دیکھیں تو راستے کے اوپر لگی ہوئی ہے. فرماتے ایمان والا ذکر کے ذریعے سے یہ کیفیت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اس کا کوئی لمحہ اللہ کے دھیان سے دور نہ رہے. حدیث شریف میں ایک مضمون بیان کیا ہے, اس سے کھل کر یہ بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن, کہ کوئی ناجائز تعلق رکھنے والا ناجائز تعلق نہیں رکھتا کسی خاتون سے, اور نہ وہ خاتون رکھتی ہے تعلق اس مرد سے, مگر یہ کہ ان لوگوں کا ایمان اس وقت نہیں ہوتا. یہ کیا بات کری؟ ایک بات تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالی نے گناہ کو برا کہا ہے, تو گناہ کے جو دروازے ہیں, جو راستے جاتے ہیں گناہ کی طرف لے جانے والے, ان کی بھی پہلے برائی بیان کی تاکہ آدمی گناہ کے دروازوں سے ہو کر وہ گناہ تک نہ پہنچ جائے. اس لیے فرمایا وَلَعِنَانِ تَزْنِيَانِ, دو آنکھیں یہ بھی بدکاری کا ارتکاب کرتی. اس لیے کہا کہ اگر کوئی خاتون بے پردہ نکلی اور 20 آدمیوں نے بدنگاہی کی اس کو دیکھا تو وہ 20 کا گناہ اس کے اوپر ہے, کیونکہ یہ بے پردہ ہو کر نکلتی اور کسی کا روح اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ سب کو متوجہ کرنے والی بنی اور گناہوں میں مبتلا ہونے کی دعوت دینے والی بنی. اس بنا پر اس کا حکم شدید ہو گیا کہ سب کا گناہ اس کے سر پر تھوپ گیا. سب کو گناہگار بنانے والی ہے. تو فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن, کوئی بدکاری کرنے والا بدکاری نہیں کرتا مگر یہ کہ اس وقت اس کا ایمان نہیں ہوتا. اب ایمان نظر تو آتا نہیں. اعمال نظر نہیں آتے تو ایمان کا نظر آئے گا؟ ابھی نماز پڑھی کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ میری نماز رکھی ہے وہاں کونے میں؟ روزہ رکھا کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ اعمال جو ہے ان کو اعراض کہتے ہیں, اصطلاح میں اعراض, اور اعراض اسے کہتے ہیں جو نظر نہیں آتی. جیسے ہوا نظر نہیں آتی, جیسے روح نظر نہیں آتی, اس طرح اعمال کا بھی یہ تو نظر نہیں آتے. تو ایمان یہ بھی دل کے اندر کی چیز ہے تو یہ بھی نظر نہیں آتا, یہ اندر سے نکلتا ہے. اور شارحین حدیث کہتے ہیں جب آدمی بدکاری کا کہ اسلام یہ جسم سے چلتا ہے اور دل پہ جا کے ایمان بن جاتا ہے، ایمان دل سے چلتا ہے اور جسم پہ آ کر اسلام بن جاتا ہے. نماز وہ پڑھے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، اور نماز پڑھی ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں ایمان ہے، اور ایمان ہوگا تو تلاوت پہ آ گیا، ایمان ہو گیا تو گناہ سے بچ گیا، ایمان آیا تو روزہ رکھے گا، ایمان آیا تو حج کرے گا. یہ سب ایمان والے کے اعمال ہیں. لیکن محدثین کہتے ہیں ایمان مرکب ہے، تین چیزوں کا نام ایمان ہے. ایک تو اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا. کس بات کا اقرار؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہیں. نمبر دو، یہ اقرار کے بعد اعمال بالارکان، یعنی ہاتھ پیر جوارح سے جو اعمال کرنے ہیں وہ کرنا. کوئی آدمی نماز پڑھے گا تو اس کے ہاتھ پیر استعمال ہوگی کہ نہیں ہوگی، آنکھیں استعمال ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے بھائی پوری نماز، یہ اللہ کا دھیان کیسے حاصل ہو انسان کو اور اس کو کانسنٹریشن کیسے حاصل ہو، اس کی محنت کا نام ہے. دیکھیں جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر، تو نگاہوں کا کنٹرول بتایا، نگاہیں کہاں کہاں رکھے ہو. نمبر دو، زبان کا کنٹرول بتایا کہ پڑھنا کیا کیا ہے، جو دل میں آئے وہ تو نہیں پڑھ سکتا، جو بتایا ہے وہی پڑھے گا تو نماز ہوگی. کانوں سے بجی سننا ہے، باہر والے نے سلام کیا تو یہ جواب نہیں دے سکتا، سنا تو ہے اس کے کانوں میں، لیکن اس کے کانوں پر ابھی کنٹرول لگا ہے. اب رکوع میں کوئی چاہے کہ میں نیچے تک بالکل جھک جاؤں، فرمایا نہیں، یہ ایک لیول تک جھکنا ہے. سجدے میں کتنا اور کون کون سے آدھا پر سجدہ کرنا ہے، فرمایا سات ہڈیوں میں سجدہ کرے گا، سب آتے آزم یہ سات ہڈیوں میں سجدہ کرے گا. یہ بھی بتایا کہ پہلے کیا زمین پر پڑے گا، اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا، چیز منفع کر کے اور صاف ستھری کر کے کہ پوری نماز دھیان کے ساتھ. اس کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو دھیان نہیں رہتا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ دھیان رکھنا ہی چاہیے تو ہی نماز نماز ہے. ایسی بے حیائی کی نماز کیا ہے؟ میں پڑھ کیا رہا ہوں یہ خیال کرو، میں کھڑا کس کے سامنے ہوں یہ خیال کرو. یہ خیال اور یہ تصور جب پختہ ہو کر آئے گا تو آپ کی نماز احسانی انسان کی نماز ہوگی. ابھی احسان کی بات آ گئی. حدیث پاک میں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے، نہیں پانچ پانچ سوال کیے. یہ پہلی مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے. آج میں مسجد میں گیا تھا دوپہر کو تو ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہے، پھر کہا کہ یہ نام لے کر کہا کہ یہ وہی ہے. میں نے کہا پہچانا نہیں آپ نے؟ کہا وہ سر پہ صافہ نہیں تھا تیرے، اس لیے ہم پہچان نہیں سکتے. میں نے کہا چلو حضرت جبریل کو حضور نے نہیں پہچانا، 23 سال کے بعد بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایسی چیز جس کو معمولی انسان بھی جان لے اس سے تم کو ناواقف کر کے ہم نے بتایا کہ تمہارا دیا ہوا علم ہم چاہیں تو مٹوں میں لے بھی سکتے ہیں، جو دے سکتا وہ لے بھی سکتا ہے، مال اللہ دے بھی سکتے ہیں لے بھی سکتے ہیں، عزت اللہ دے بھی سکتے ہیں لے بھی سکتے ہیں، زندگی اللہ دے بھی سکتے ہیں لے بھی سکتے ہیں، حیات اللہ دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں، اولاد دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں، علم دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں، اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے ایک آیت بہت ڈرانے والی بیان، کیا کہتے ہیں، وَلَنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ ہم تو اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ سکتے ہیں، لیکن خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو دیا ہوا علم ایک منٹ کے اندر لے سکتے ہیں، اس لیے کسی کو علم پر اکڑنے کی گنجائش نہیں، کسی کو دعوی علم کی گنجائش نہیں، علم کا پندار نہیں پیدا ہونا چاہیے، ورنہ وہ انسان کے لیے خطرناک ہے کہ دو لفظ سیکھے اور سمجھا کہ مجھ سے بڑا علامہ کوئی نہیں تو گیا کام سے۔ اس لیے حضرت مولانا خانوی رحمت اللہ علیہ جو حکیم الامت ہیں اور مجدد ملت ہیں، وہ فرماتے ہیں گھر سے نکلا خانقاہ روزانہ جاتا تھا، ایک دن خانقاہ کا راستہ بھول گیا، گلیوں میں چکر کاٹتا رہا کہ میری خانقاہ کہاں ہے، پھر رو کر اللہ کے حضور میں متوجہ ہو کر پوچھا کہ اللہ ایسا کیوں ہوا کہ برسوں سے جس خانقاہ کی طرف قدم اٹھتے ہیں اس کا راستہ میں بھولا۔ دل پر القا کیا گیا کہ اللہ بتلانا چاہتے تھے کہ تمہارا کمال نہیں۔ فرماتے ہیں ایک جگہ حکیم الامت فرماتے ہیں میں بیان کے لیے گیا، پہلے سے ترتیب بنا کے گیا، یوں کہوں گا یوں کہوں گا، اس کے بعد یہ مثال دوں گا، اس کے بعد یہ شعر کہوں گا، اس کے بعد یہ کہوں گا، اور وہاں جا کے جب تقریر شروع کی تو نظام تھا، اب کوئی بات آتی نہیں، جو سوچ کے آیا تھا لیکن چنانچہ البتہ لیکن باقی نہیں آتی۔ میرے یہاں مدرسے میں بھی کوئی طالب علم تقریر کرتے کرتے لیکن اور چنانچہ زیادہ کہتا ہے تو میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ یہ اختتام ہونے والا ہے تقریر کا، اس کا انجام یہی ہے لیکن اور چنانچہ کا اختتام ہی ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ چاہتا ہوں کہ بولوں اور بول نہیں پاتا، اور یہ نہیں ہے کہ علم کا سمندر ہے، حکیم الامت ہیں، اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا، ان کا بیان سنا تو وہاں ایک اللہ والا اور بیٹھا ہوا، اس نے فارسی میں ایک شعر کا اس کا جواب فوراً دیا کہ تو مکمل از کمال باتیں اور اتنے معارف کا بیان، تجھے کس جمیل کی صحبت نصیب ہوئی کہ جس نے تیری باتوں میں یہ جمال، اور تجھے کون با کمال ملا کہ تیرے اندر یہ کمال پیدا کر دیا، وہ کون تھا؟ جواب دیا من مجمل از جمال نہیں پڑے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے، کیا بات ہو گئی؟ کو پتا چلا کہ تمہارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, میرے القا کرنے سے تم بولتے ہو, تم نہیں کر رہے تھے کہ میں کروں گا تمہاری میں نکالنے کے لیے ہم نے ایک کا فیوز ہی نکال دیا, اب کوئی لائٹ جلنے والی نہیں. جیسے فیوز جو ہے نا اس کے فیوز اور برکات سے پنکھے چلتے ہیں, روشنیاں جلتی ہیں, اور جیسے وہ فیوز نکال لیا سب فیوز اور برکات ختم. ایک بزرگ گزرے ہیں جو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد, ان کا نام ہے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ, بڑے مجذوب اور بڑے باکمال اور بڑے بزرگوں میں سے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں سوچا کرتا تھا کہ یہ گنگا کا پانی لوگ سر پہ کیوں اٹھاتے, اس کی وجہ کیا ہے, سر پہ یہ گنگا کا پانی لے کر لوگ کہاں کہاں کا سفر کرتے ہیں, آخر اتنا متبرک یہ پانی کو کیوں مانا گیا, کیا وجہ ہے. کہتے ہیں خیال آیا تھا بہت عرصے سے, ایک رات کو اچانک نکل گیا, تلاش کر رہے ہیں لوگ, پورے دیوبند میں ملاقات نہیں ہوتی, ملتے نہیں, گم ہو گئے, حضرت مولانا گئے کہاں. فرماتے ہیں کہ جہاں سے گنگا اترتی ہے اس مقام کا نام ہے گنگوتری, اس کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور مراقبہ شروع کر دیا. دو تین دن راتیں وہاں مراقب رہے, اور پھر وہاں سے اچانک ایک دن جو ہے صبح میں مدرسے کے اندر رونما ہوئے, لوگ دوڑ کر آئے, ارے حضرت آپ کہاں چلے گئے تھے. فرمایا گنگوتری جو ہے جہاں سے گنگا اترتی ہے وہاں مراقب ہو گیا تھا, معلوم کرنا چاہتا تھا گنگا کا پانی اس قدر پوتر کیوں مانتے ہیں لوگ, اتنا کیوں جو ہے اس کو محبت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, احترام کیوں ہے اس کا اتنا. مراقبے میں مجھے بتایا گیا کہ گنگا جہاں سے گزرتی ہے اس کے قریب دو نبیوں کی قبریں ہیں, اور وہ قبروں میں نبیوں کے جو پیر ہیں وہ پیروں کے قریب سے یہ ندی گزرتی ہے, تو وہ تو نبیوں کے پیر میں اس کو برکت والا بنا دیا ہے. ان کو تو یہ نہیں معلوم, لیکن ہمارے اللہ والے نے اس کی دن اور اس کی حقیقت جو ہے وہ نکال کر رکھی. اتنے بڑے محقق ہیں حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ. فرماتے ایک دن فتوے پر دستخط کرنے کے لیے قلم نکالی میں نے تو نام بھول گیا, اپنا نام بھول گیا, اور پوچھا کسی سے کہ میرا نام کیا ہے. لوگوں نے بتایا حضرت آپ کا نام آپ کو نہیں معلوم. فرمایا میرے ذہن سے نکل گیا بلکہ نکال دیا گیا ہے. در حقیقت اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ ملا ہو تو کہیں اپنا کمال مت سمجھنا, سب اللہ تعالیٰ کا کمال ہے, وہ جب چاہے تمہیں دے جب چاہے تم سے لے لے. تو فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ تین چیزیں میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان تین چیزوں کا نام رکھا. ایک تو فرماتے ہیں کہ اقرار باللسان, دوسرا عمل بالارکان, اور تیسرا تصدیق بالجنان, یعنی دل میں تصدیق کا ہونا اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حقیقت کا دل میں جمع ہوا ہونا. اس لیے کیا کہا حاجی نذر اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے بہت پیاری بات جو ہے وہ بیان فرمائی, الہی رگے وقت مرنے کے قائم بتصدیق دل اب بے قرار تیرا. آدمی دنیا سے جائے تو زبان پہ اللہ کا نام ہو, اور زبان پہ اللہ کا نام کب آئے گا جب پوری زندگی اللہ کے نام میں اور اللہ کے دھیان کے اندر گزری ہوگی. تو میں کہہ رہا تھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں, تو ایمان کی تعریف میں تو بہت سے اقوال ذکر کیے کہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا کا نام ہے, اور تصدیق کا نام ہے ایمان, اور یہ تین چیزوں سے مرکب ہے ایمان. اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وسیل ہے ایمان. یہ سب وہاں مدرسے کی علمی باتیں ہیں, اور بات یہ ہے فرماتے ہیں کہ ایمان در حقیقت اللہ کے دھیان کا نام ہے، جیسے ذکر اللہ یا اللہ کے دھیان کا نام. اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرتے ہی رہو. کیوں؟ اس بنا پر کہ میں تو تمہیں یاد رکھے ہوئے ہوں، ایک لمحے کے لیے اگر میں تمہیں بھول جاؤں تو تمہارا دنیا میں کوئی حامی نہیں، کوئی مددگار نہیں. جہاں حامی ہوتے ہیں وہاں بھی دشمن کام کر جاتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، بیٹھتے دیکھتے رہتے ہیں. ہڈیے بھی الٹے کر گئے اور پیالے بھی الٹے کر گئے اور ہم اللہ اللہ کرتے رہے. جب دنیا میں حامی ہو کے کچھ کام نہیں آتا تو وہاں تو کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا، وہاں کون کام آئے گا؟ اس لیے فرمایا کہ زندگی اگر اللہ کے دھیان کے ساتھ گزرے گی تو دنیا سے جائے گا تو زبان کے اوپر اللہ کا نام آئے گا، اور اگر کرنانے کے پوڑکوں میں چارانے اور اٹھانے کرتا رہا تو مرنے کے وقت بھی وہی آئے گا. ایک عام سی بات ہے، ساتھ میں آدمی وہی دیکھتا ہے جو دن کو بھرتا ہے. عام مطلب وہی ہوتا ہے. تین قسم کے خواب بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک خواب ہے پریشان خیالیاں، اور ایک خواب ہے وہ تسلیل شیطانی، اور تیسرا خواب جو ہے وہ مومن کو ملنے والی اچھی بشارت ہے. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ان کی کتاب میں ہے. یہ سوال ہوتا ہے کہ ابھی اس روز ہم لوگ بدر کے یہاں بیٹھے تھے تو بخاری کا سبق ہو رہا تھا، اس میں یہ بحث تھی زیر غور کہ اعمال تولے جائیں گے. سوال یہ ہے کہ اعمال نظر نہیں آتے تو تولے کیسے جائیں گے؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اس کے جواب میں کہ اعمال تولے جا سکتے ہیں. اللہ نے انسان کے دماغ میں بھی ایک ایسا ترازو فٹ کیا ہے کہ وہ ہر چیز کو تولتا ہے. کسی بات کے بارے میں کہتا ہے بہت بھاری بات کہی ہے، اور کسی بات کے بارے میں کہتا ہے کہ بہت چیپ قسم کی بات، بہت ہلکی بات. کسی آدمی کے بارے میں بالکل پتلا ہے لیکن یوں کہتا ہے کہ بہت بھاری لیڈر ہے، اور دوسرے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ سلنڈر ہلکا ہے. تو یہ آپ کے پاس کون سا ترازو ہے بھائی کہ جس کی وجہ سے آپ نے اس کو بھاری کہا، اس کو ہلکا کہا، اس کی بات کو وزنی کہا، اس کی بات کو ہلکا کہا؟ فرماتے ہیں جیسے اللہ نے دماغ کے اندر یہ ترازو فٹ کر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں آخرت میں اعمال تولنے کے ترازو فٹ کر رکھے، وہاں عمل کو تولیں گے اللہ تعالیٰ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن شاہین نے ذکر فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ اعمال کو متجسد کیا جائے گا، یعنی جسم کی شکل اللہ تعالیٰ اعمال کو دیں گے اور پھر اس کو ترازو کے پلے کے اندر ڈال دیں گے، پھر اس کا وزن ہوگا. جب شکل دے دیں گے وزن ہوگا. دنیا میں اس کی شکل نظر نہیں آتی، وہاں اس کی شکل نظر آئی. حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی، آخرت میں اللہ تعالیٰ بہت بڑا اسٹیج قائم فرمائیں گے. ٹپانے والے کے اسٹیج کی تو وجہ سے تو کچھ رہا ہے. فرماتے ہیں بہت بہترین اور زبردست اسٹیج جنت کے اندر وہاں قائم فرمائیں گے، اور اس کے اوپر اناؤنسر اناؤنس کرے گا جن جن رسولوں کو کتابیں ملی ہیں پڑھ جاؤ. حضرت داؤد علیہ السلام آئیں گے دنیا میں. حضرت داؤد علیہ السلام و السلام 40 لہجوں کے اندر زبور پڑھتے تھے، 40 لہجوں میں زبور پڑھتے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تورات لے کر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے انجیل لے کر. یہ سب اپنی تلاوت اپنے اصحاب کے درمیان کریں گے اور چلے جائیں گے. پھر اعلان ہوگا کہ سب کتابوں کی سردار اور دنیا میں جو معمولی قاری تلاوت کرتا ہے تو لوگ ہش ہش کرتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا قرآن کریم پڑھا. تو جب خود نبی پڑھیں گے اور جنت میں پڑھیں گے، اور کوئی نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خراب آواز نہیں دی، نہایت سوئی آواز اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہر نبی. فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اسٹیج پر بلایا جائے گا، سب صحابہ کرام جب جائیں گے اسٹیج پر، باقی نیچے امتی ہوں گے، اور اللہ حکم فرمائیں گے تلاوت قرآن کرنا شروع کر دیجیے، تو کسی آیت پر جنت میں محل تیار ہو رہا ہوگا، اور کسی جگہ جنت میں باغ تیار ہو رہا ہوگا، کسی آیت پر درخت لگ رہے ہوں گے. تو صحابہ کرام حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، ادھر آیت پڑھتے ہیں ادھر جنت کے اندر باغ تیار ہوتا ہے، کہیں پڑھتے ہیں تو محل رونما ہوتا ہے، ہے کیا چیز یہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ دنیا میں آیتیں پڑھتے تھے کچھ معلوم بھی نہیں ہوتا تھا، اور اب کیا ہو گیا ہے کہ ہر آیت پر کوئی محل سجتا نظر آتا ہے، کوئی نہر بہتی نظر آتی ہے، کوئی درخت لگتا نظر آتا ہے. فرمایا دنیا میں احکام کی شکل میں آیا تھا قرآن کریم، آج اللہ بتانا چاہتے ہیں جن احکام پر عمل کیا ہے جنتیں سبق کی جا رہی ہیں، حقیقت میں آیتوں کا باقی جنت ہے. یہ سب جنت کے ٹکڑے ہیں جو ہمارے پاس ہیں، یہ یہاں سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہاں اللہ تعالیٰ اس کو شکلیں دیں گے، اور وہاں شکلیں دے کر سمجھائیں گے کہ دیکھو نماز کی یہ شکل ہے، سبحان اللہ کی یہ شکل ہے، الحمدللہ کی یہ شکل ہے، یہ سب شکلیں وہاں دکھلائیں. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں ایک اژدہا دیکھا میں نے جو دوڑا رہا ہے مجھے، خواب میں سانپ کا اژدہے کا پیچھے دوڑنا یہ خفیہ پوشیدہ دشمن کی علامت، اور روشنیوں کا خواب میں دیکھنا یہ دین پر قائم ہونے کی علامت ہے، گھوڑے کا دیکھنا سفر میں جانے کی علامت ہے، اور گلے میں توپ کا دیکھنا جہنمی ہونے کی علامت ہے، اور ہاتھ پیر میں بیڑیوں کا دیکھنا دین پر جمنے کی علامت ہے، اور سردی میں گھر کے اندر آگ کا دیکھنا روپیوں کے ملنے کی علامت ہے، اور گھر میں جب اگر آگ جلتی ہوئی گرمی کے زمانے میں دیکھے تو گھر کے جلنے کا خطرہ ہے. تو یہ تو تعبیرات بدلتی ہیں مختلف نوعیتوں کے اعتبار سے. فرماتی ہے غلط میرے پیچھے دوڑ رہا ہے، میں آگے جا رہا ہوں وہ پیچھے چلا رہا ہے، بیچ میں بڑے میاں ملے، میں نے وہ بڑے میاں کو ریکویسٹ کیا ذرا مدد کرو نہیں اژدہے کو بھگاؤ، نے کہا میں کمزور ہوں یہ مضبوط ہے میں اسے بھگا نہیں سکتا، سامنے پہاڑ نظر آتا ہے اس میں اگر تمہاری کوئی امانت ہوگی تو تمہارا کام ہو جائے گا، دوڑ کے پہاڑ تک پہنچ جاؤ. کہتے ہیں جب دوڑ کر پہاڑ کے اندر پہنچا تو اندر سے ایک لڑکی نکلی اور اس نے اژدہے کو ایک لکڑی سے جو ہے مار ڈالا، اور پھر جو ہے میرے بت کے اندر آ کر بیٹھ گئی، اور میں معمور ہو گیا، مطمئن ہو گیا. جب کسی تعبیر والے سے پوچھا کہ یہ کیا دیکھا میں نے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مختلف اعمال کی مختلف شکلیں دکھائی، یہ اژدہا تمہارے برے اعمال وہ دکھائے گئے، تمہارے برے اعمال اژدہے کی شکل میں دکھائے گئے. اور فرماتے ہیں وہ بوڑھا آدمی تمہارے نیک اعمال ہیں، کمزور اتنے ہیں کہ وہ سیاد حاوی ہونا چاہتی ہے. اور یہ لڑکی کون ہے؟ فرمایا بچپن میں بلوغ سے پہلے جو تمہاری لڑکی مر گئی تھی وہ تمہاری سفارشی بن گئی، اور اس نے تم کو جہنم سے بچا دیا اور تمہاری حفاظت کر. تو برے اعمال کو اژدہے کی شکل میں بتایا، اچھے اعمال کو بوڑھے کی شکل میں بتایا. میں بات کہہ رہا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو السلام 23 سالوں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئے، اور کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ہوا کہ نہیں پہچانا، آج پہلی مرتبہ آئے پہچانا نہیں ہے، اور پانچ سوالات کیے. یہ پانچ سوالات پورے 23 سال جو محنت فرمائی حضور نے اس کا خلاصہ اور کنکلوژن جو ہے وہ پیش کیا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حسن سوال نصف العلم, یعنی خوبصورت اور عمدہ سوال کرنا یہ ادائی ہے. کہتے ہیں کہ ایک لڑکی جو ہے اس کی شادی کر کے لائے بولتی نہیں تھی, بہت علاج کیے نہیں بولتی. دل صاحب کا علاج کارگر ہو گیا اور اس نے بولنا شروع کیا تو سانس بہت خوش ہو گئی کہ میری بہو تو بولنے لگی. بولنے میں ایک دن اس نے سوال کیا اپنی سانس سے کہ امی جان تمہارا لڑکا کب مرے گا کہ میری دوسری شادی آپ کراؤ گی. کہا ارے ماں تو نہیں بولتی تو اچھا تھا, میرا تیرا علاج کرا کے بہت بڑی غلطی کر دی. تو اس نے سوال ہے نسکول رہی. حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے مجلس علمی کے اندر بہت حسین آدمی بیچ میں بیٹھا تھا, چہرے سے لگتا تھا کہ بہت ذہین ہے, بہت سمجھ رہا ہے بات کو. حضرت چاہتے تھے کہ یہ بھی کوئی سوال کرے. مغرب کی نماز کے مسائل ہو رہے تھے, پھر وہ حضرت میں ذرا سا آئے. حضرت نے کہا ہاں تم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جیسے کہ جماعت میں تشکیل کے دوران کوئی حرکت میں آتا ہے تو کھڑا ہونے والا اور زیادہ حرکت میں آ جاتا ہے کہ یہ کچھ کہنا چاہتا ہے. فرمایا آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ دیکھا جی حضرت مجھے ایک سوال کرنا ہے. مغرب کی اذان ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے, مغرب کا وقت ہوتا ہے, یہ بحث ہو رہی ہے. آپ فرماتے ہیں مغرب کی نماز آفتاب غروب ہونے کے بعد ہوتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آفتاب غروب نہیں ہوگا تو مغرب کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ اللہ اللہ تو نہیں بولا ہوتا تو اچھا رہتا, سب میرا حسن زن ختم کر ڈالا. تم نے پوچھا پوچھا اور ایسا سوال پوچھا. ایسا بھی ہوتا ہے اللہ کا بندہ کوئی ایسی انہونی بات تو پوچھتا ہے اللہ کا بندہ, کوئی سمجھداری کی بات پوچھی ہوتی تو نے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جو پانچ سوال کیے ہیں اس کی تفصیل میں تو علماء نے کتابیں لکھا دی. پانچ سوال اور پوری شریعت. ہمارے قطب الدین ملا صاحب ہیں, انہوں نے حدیث جبریل کی شرح میں 3 جلدوں کے اندر تفصیل بیان کی. حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب کے خلفاء میں ہیں تو انہوں نے حدیث جبریل جو ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے 3 جلدیں لکھی. اب آپ اندازہ لگاؤ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اتنے علوم رکھے ہیں تو جو ہزاروں حدیث ہیں اس میں علوم کا کتنا بڑا امبار لگایا ہوگا اس کا اندازہ لگاؤ. نبیوں کے علوم کتنے اونچے ہوں گے اس کا اندازہ لگاؤ کہ امتی 3 جلدوں میں ایک بات کی شرح کرتا ہے. تو اگر میرے محبوب چاہتے تو ہزاروں جلدوں میں شرح کر ڈالتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں اگر سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں گا تو کم سے کم 40 فٹوں کے اوپر اس کی تفسیر جائے گی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو کیسے علوم عطا کیے تھے اور ہم کو آتا جاتا کچھ نہیں اور دعوے بڑے بڑے علوم کا کرتے. اس سے توبہ جلدی جلدی کر لینی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ابھی دنیا میں پڑے ہیں لوگ جن کو علوم عطا کی اللہ نے ان کو حق تھا کہ وہ دعویٰ کرتے تو وہ تو مٹانے میں لگے ہیں اپنے آپ کو اور جنہیں کچھ نہیں آتا وہ جمانے میں لگے ہیں اپنے آپ کو. یہ تو سب فنائیت کا درجہ ہے. جتنا علم اونچا آئے گا درخت کے اوپر جتنا بڑا بڑا پھل لگے گا اتنی شاخوں کے اندر لچک آئے گی, اتنا جھکاؤ آئے گا. جتنا علم زیادہ آئے گا اتنی توازو, اتنی عاجزی, اتنی ان کے ساری آنی چاہیے تو یہ علم کا کمال. تو فرماتے ہیں ایک سوال یہ بھی فرمایا مل انسان یا رسول اللہ. احسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 منٹ میں شرح کی, اتنی بہترین شرح کی کہ لوگ شرحیں کرتے ہی رہیں گے. یہ جتنا تصوف اور سلوک اور جتنی محنتیں ہیں خالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑے اور ایک سوال کے جواب کا خلاصہ ہے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے. فرمایا تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا اللہ کی عبادت پیش اس طرح سے کرنی چاہیے جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہا ہو، یہ بہت عالی شان درجہ ہے، شاید یہ سب کو حاصل نہ ہو سکے، تو دوسرا درجہ حاصل ہو سکتا ہے تجھے، وہ یہ کہ اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے، تو نہیں دیکھ پایا، تیری کمزوری ہے، لیکن اللہ کا کمال ہے، وہ ہر وقت اور ہر آن ہر لمحہ اور ہر گھڑی تجھے دیکھ رہے ہیں، یعنی تیرے اعمال پر نظر رکھے۔ ایک بار اور یاد کرتا جاؤں، ہم لوگ مانتے ہیں اللہ کی ذات کو صفات کے ساتھ، صفات میں ایک صفت ہے سمیع اور ایک صفت ہے بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی ہیں اور اللہ سنتے بھی ہیں، لیکن اللہ کا دیکھنا ایسا نہیں ہے جیسا ہمارا دیکھنا ہے، یعنی جو آنکھوں میں ڈھیلے ہیں ہمارے وہ دیکھتے ہیں، اللہ کا دیکھنا ایسا نہیں، اللہ بولتے بھی ہیں، اللہ کا کلام بھی ہے، لیکن اللہ کا کلام بے قید و قید کے ہے، بلا اسماط کے ہے، آواز نہیں ہے، لیکن کلام ہے، اس کے شایان شان۔ اللہ کی دو قسم کی صفات ہے، ایک ہے صفات ذاتیہ اور ایک ہے صفات افعال۔ صفات ذاتیہ وہ صفات ہیں جس سے باری تعالیٰ متصف ہیں ازل سے لے کر ابد تک، اور ماتوریدیہ اور اشاعرہ دونوں کی اگر تعریف کو میں جمع کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ صفات ذاتیہ وہ ہیں جو ہمیشہ سے افتار میں ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اور یہ وہ صفات ہیں کہ جس کے عدم سے اللہ کبھی بھی متصف نہ تھے نہ ہیں نہ ہوگی۔ اب ذرا سا اس کو سمجھا دوں تاکہ پھر آپ کو اشکال نہ ہو کہ یہ کیا بولا۔ دیکھیے، اللہ کی ایک صفت علم ہے، اللہ علیم ہے، ہاں اللہ کی ایک صفت علم ہے، علم کی ضد جہل آتی ہے، تو اللہ علم سے متصف ہیں لیکن جہالت سے کبھی بھی اللہ متصف نہ تھے نہ ہوں گے، ہمیشہ علم ہی علم رہا ہے۔ ایک بات، اللہ تعالی قدرت والے ہیں تو کبھی بھی عدم قدرت نہیں رہی اللہ کے یہاں، قدرت ہی قدرت رہی، مجبوری نہیں ہے اللہ کے یہاں، انسان مجبور بھی ہے، انسان کو ایک درجے میں قدرت بھی ہے۔ یہ یاد رکھنا اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان نہ مجبور محض ہے نہ قادر مطلق ہے، بلکہ انسان ایک درجے میں مجبور ہے، ایک درجے میں اس کو قدرت ہے، انسان اپنے اعمال کا خالق نہیں ہے بلکہ قاصر ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا انسان کتنا مجبور ہے کتنا قدرت والا ہے، فرمایا بیچ میں کھڑے ہو جاؤ، بیچ میں کھڑا کر دیا، ایک پیر اٹھائیے، ایک پیر اٹھا لیا، فرمایا کوئی سہارا نہیں، کچھ بھی نہیں، اب نارملی آپ دوسرا پیر اٹھائیے، لگائیے طاقت، ایک پیر اٹھا لیا، اٹھایا رکھیے، دوسرا اٹھائیے، اٹھا سکتے ہو نہیں اٹھا سکتے، کتنا بھی کمال حاصل ہو جائے نہیں اٹھا سکتے، فرمایا اتنی قدرت دی ہے اللہ نے کہ ایک پیر اٹھا سکتا ہے، اور اتنی مجبوری رکھی ہے کہ دونوں نہیں اٹھا سکتا، یہ قدرت ہے اس کی اور یہ اس کی مجبوری ہے، یہ اس کی لمیٹیشن جو ہے، یہ وہ بیان کر سکتا ہے جس کے پاس علوم کا گنجی نہ ہو کہ منٹوں میں اس کو کھول کر بیان کر دیا اور سمجھا دیا کتنا مجبور ہے کتنا مختار ہے انسان، اس کو سمجھایا ہے۔ تو اگر ہم نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہی ہیں، اور اللہ سمیع ہیں اور اللہ بصیر ہیں، ہم جو ہے دیکھنے میں اجالوں کے محتاج ہیں، آنکھوں میں روشنی کے محتاج ہیں، اور اللہ ان میں سے کسی چیز کے محتاج نہیں، اس کے بغیر دیکھتے ہیں۔ تو جب آدمی یہ سوچے گا کہ اللہ بصیر ہیں، اللہ سمیع ہیں، تو غلط بات سے زبان رک جائے گی، دھیان نصیب ہوگا نا اللہ کے سمیع ہونے کا دھیان، تو انسان غیبت سے رکے گا، حسد کی بات سے رکے گا، کینا کپٹ کی بات سے رکے گا، اور اللہ بصیر ہے کہ اندھیروں میں بھی دیکھتے ہیں، تو آدمی رات کے اندھیرے میں بھی گناہ سے رک جائے گا، اللہ کا دھیان اسی کا نام ہے ایمان۔ اس لیے محققین فرماتے ہیں کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، اعتکاف کرے اللہ کا دھیان ہو اور چوری کا اعتکاف کرے اللہ کا دھیان ہو اور گناہ کا اعتکاف کرے وہ نہیں سکتا. اس لیے فرماتے ہیں رات دن اللہ کی ذکر کو رکھو سامنے، اللہ کا دھیان ہمیشہ مد نظر رکھو، کیا ہوگا نتیجہ؟ فرماتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے وقت بھی تمہاری زبان پر اپنا کلمہ جو ہے اسے جاری فرما دیں گے. اس لیے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دنیا سے جاتے جاتے جس کی زبان پر اللہ کا نام رہا، اللہ کی عظمتوں کا گیت رہا، اللہ کی عظمتوں کا ترانہ رہا، فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھل جائیں گے. اس لیے حضور نے آخری وقت میں لا الہ الا اللہ کے بجائے کہا ہے اللہم رفیق العالی، اللہم بالرفیق العالی، مجھے تو رفیق اعلی کے پاس جانا ہے، بس دنیا میں اب دل نہیں لگتا میرا، مجھے اپنے رفیق حقیقی کے پاس جانا ہے. ایک قول یہ ہے رفیق اعلیٰ سے اللہ مراد ہیں، ایک قول یہ ہے رفیق اعلیٰ سے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ آسمان کے دوست مراد ہیں، اور ایک رفیق اعلیٰ کا مطلب ہے کہ انبیاء شہداء صالحین جہاں آرام فرمانے وہاں ایمان والے کو جانا ہے. فرماتے ہیں مجھے وہاں جانا ہے، اب دنیا میں میرا دل لگتا نہیں. اور پہلے سے بیان فرمایا حضور پاک نے کہ آخری کلام انسان کا اللہ کی یاد والا ہو، زبان ہلے اور اللہ کا نام آ رہا ہو، ہونٹ ہلے اور اللہ کا دھیان آ رہا ہو. تو ذکر اصل میں نام ہے اللہ کے دھیان کا، کہ انسان کہیں کر رہا ہو کام لیکن دل اس کا جو ہے ہمیشہ اللہ کی یاد سے وابستہ رہے. یہ جو مجالس قائم کی جاتی ہے یہ محنت پر لانے کے لیے جو ہے وہ کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اوقات کی اللہ تعالیٰ قدر دانی نصیب فرمائے، اور اضاعت وقت سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ کے یہاں ایک ایک لمحے کا سوال کیا جائے گا. اللہ والے روٹی نہیں کھاتے تھے اور ستو کھا کے لیتے تھے کہ روٹی چبانے میں اور سالن سے لگانے میں بڑی دیر ہوتی ہے، کتنی دیر میں کتنی مرتبہ اللہ اللہ کر لے. آج جو ہے ہمارے سفیان صاحب جو علاقے کی بہت مشہور شخصیت رہی ہے، مسلم گجرات کے ایڈیٹر تھے، مرحوم منالی صاحب ان کے صاحبزادے تھے سفیان بھائی کے والد، آج وہ مرحوم ہوئے اور اچھی موت آئی یوں کہا جائے گا، پیر کا جو ہے دن نصیب ہوا. بڑی بات یہ ہے کہ ماہ رجب ہے، برکت والا مہینہ ہے، دن وہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے اور دنیا سے تشریف بھی لے گئے، اور وحی بھی آئی تو پیر کے دن میں آئی. تو یہ بڑی گویا کہ خوش آئین بات ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے. دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ غریب رحمت فرمائے، مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے، اور ان کے اچھے کاموں کا اللہ اپنے شایان نشان بہتر صلا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قبر میں نور برسائے، اور اس کے علاوہ بہت سے احباب جو ہیں انتقال کر گئے ان کے لیے دعا کرنا ہے. کچھ لوگوں نے اپنی اپنی بیماریوں کے لیے ہمیں دعا کے واسطے کہا ہے، ہمارے صدیق بلی صاحب ہیں، ان کی والدہ بہت بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت و شفا کا معاملہ فرمائے. اور سفیان بھائی کے گھر والے جتنے رشتہ دار ہیں تمام پر اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے. اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ہم ذکر جو ہے وہ کریں گے.
مشکو
سے کچھ نہیں کہنا ہے، بے اختیاری میں کوئی جملہ نکلے تو بات الگ ہے، اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور صرف تصور کیا جائے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اب مراقب سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ آج میں نے اپنے اختیار سے آنکھیں بند کی ہے، لیکن ایک دن بھی زندگی میں ایسا آئے گا کہ جب میرا اختیار ختم ہو جائے گا، لوگ میری آنکھیں بند کر رہے ہوں گے اور میں محتاجوں کی طرح جنازے میں رکھ کر قبرستان لے جایا جاؤں گا اور پھر دفنا دیا جاؤں گا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے
دشمن ہو گئے،